بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. بیٹھ جائے جو بھائی، جہاں کھڑا ہوا وہیں بیٹھ جائے. دیکھو، یہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے. اول تو دوستو بزرگوں، پوری ہی زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی مرحمت فرمائی ہے، 70 سال کی، 80 سال کی، یہی بہت قیمتی ہے. پھر عصر کی نماز کے بعد کا وقت تو اور زیادہ قیمتی ہے. کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصے میں تیری کفالت کروں گا. تو زندگی قیمتی، پھر عصر کے بعد کا وقت قیمتی، اور پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے. کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. ابھی ہمیں اس راستے کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کے ایک ایک عمل پر اللہ کی طرف سے کیا ملنے والا ہے. ہم اس وقت سب کے سب یہ یقین کریں کہ اس وقت ہم سب کے سب اللہ کے راستے میں ہیں. اللہ کے راستے شمار کریں اسے، اور اس کے ایک ایک عمل پر اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے ابھی ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل پر اور بڑے سے بڑے عمل پر کیا ملنے والا ہے. آدمی کی طبیعت ہوتی ہے کہ آدمی کو جب کسی چیز کے نفع نقصان کا پتہ چل جاتا ہے تو ہر آدمی کی طبیعت یہ ہے کہ وہ اپنے طبیعت اس کی نفع کی طرف لپکتی ہے، نقصان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے. ہر آدمی کی طبیعت ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر کیا اجر و ثواب ہے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر ایک چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ کی طرف سے کیا اجر و ثواب ہے، تو ہمارا اندر سے طبیعت اٹھے گی اس کام کو کرنے کی. اور اس کی فکر میں لگا رہے گا آدمی کہ میرا کہیں یہ وقت غفلت میں نہ گزر جاوے. جو قیمتی وقت ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، اگر میں ان میں سے، ان پیسوں میں سے کچھ میں اللہ کے نام پر صدقہ کر دوں، اللہ کے نام پر، تو کیا مجھے اللہ کے راستے میں نکلنے والا کے برابر اجر و ثواب مل سکتا ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 6000 درہم ہیں اس وقت کے، 6000 درہم. تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ نہیں، وہ سب کچھ، 6000 درہم تم اللہ کے نام پر صدقہ کر دو. تب بھی ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے، اس کو اس کے سونے پر جتنا اجر و ثواب ملے گا، تمہیں سارا مال خرچ کر کر بھی اتنا اجر و ثواب نہیں ملے گا. یہ تو سونے پر ہے، جیسے راتیں گزری ہیں، ابھی ہم اللہ کے راستے میں نکل کر سوئے ہیں، رات گزاری ہے، 2 راتیں گزر گئی ہیں، یہ 3ری رات بھی بہت سے یہیں پر گزاریں گے، بہت سے چلے جائیں گے دعا کے بعد. تو سونے پر یہ اجر و ثواب. پھر دعوت کا دینا، پھر قرآن پاک کے حلقے، پھر عبادت، نمازیں، کہ اجر و ثواب کہاں سے کہاں پہنچ جائے. یہ میں نے اس لیے سنائی تاکہ ہم اپنے اس وقت کو غفلت میں نہ گزار دیں، یہ تھوڑا سا وقت. اس لیے کہ وقت کا کام تو گزرنے کا ہی ہے اور گزر رہا ہے. ہر ایک کی کس کی کتنی زندگی گزر گئی ہے تو ہر ایک کو پتا ہے، لیکن آگے کس کی کتنی باقی ہے کہ یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. اس لیے سورج جب یہ نکلتا ہے روزانہ تو یہ اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم، تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے، آج کا دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا. جو سال گزر گیا، جو مہینہ گزر گیا، اب یہ رجب کا مہینہ آج آخری دن ہے اس کا، مغرب سے شعبان کی رات شروع ہو جائے گی، کہ یہ چلا گیا، اب یہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آنے والا ہے. باقی کس کا کتنا باقی ہے یہ پتہ نہیں ہے. اس لیے دعا کی گئی ہے، اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. آگے وہ عملوں کا سیزن آ رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے تک پہنچا دے اور اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے. کتنی مرتبہ ہماری زندگی میں مہینہ آیا اور ہماری غفلتوں کے نظر ہو گیا, اور ہمارے سے پہلے پتہ نہیں کتنا کی مہینہ زندگی میں آیا تھا اور اب وہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم کو اس تک پہنچا دے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم بزرگوں دوستو, زندگی جو آدمی کی قیمتی بنتی ہے وہ اعمال سے بنتی ہے, عمل سے کہ زندگی بنتی ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے, بلکہ انسان کے بننے اور بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. اور اعمال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ ہر جگہ ساتھ رہتے ہیں اور 100% ساتھ رہتے ہیں. آپ اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو, آپ آئے ہوئے ہو, آپ کے ساتھ آپ کے 100% اعمال یہاں پر ہے. یہاں پر بھی آپ جاؤ گے آپ کے 100% آپ کے ساتھ اعمال جائیں گے. اعمال کہلاتے ہیں کہ انسان 24 گھنٹے جو کام کرتا ہے, 24 گھنٹے صبح سے شام تک, کھانے کا, پینے کا, کمانے کا, خرچ کرنے کا, شادی بیاہ کا, سونا, جاگنا, چلنا, پھرنا, اٹھنا, بیٹھنا, پینا, کہ جو کام یہ کام کرتا ہے وہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں. اور یہی سارے کام, کھانا پینا, کمانا, خرچ کرنا, یہ سارے کام غیر بھی کرتے ہیں, اور یہی سارے کام مسلمان بھی کرتا ہے. یہی سارے اعمال غیر بھی کرتے ہیں اور یہی سارے اعمال مسلمان بھی کرتا ہے. فرق ان میں اور ہم میں اتنا ہے کہ ہمیں ان سارے کام کرنے کا, یعنی ان سارے اعمال کرنے کا کہ طریقہ بتلایا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ, بہترین طریقہ کہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے. کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ریخ کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے. نمونے بنائے جاتے ہیں فیکٹریوں میں, کمپنیوں میں, اور اس نمونے کے سامنے رکھ کر پھر اور دوسری چیزیں بنائی جاتی ہیں, دوسری گاڑیاں, دوسری مشینیں بنائی جاتی ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے کہ جس کی جتنی زندگی اس نمونے کے مطابق ہوگی کہ اللہ کے یہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی, اللہ کے یہاں اس کی حیثیت ہوگی, اور جس کی جتنی زندگی اس نمونے سے ہٹی ہوئی ہوگی اتنا ہی اللہ کے یہاں بے حیثیت ہوگا, اتنا ہی اللہ کے یہاں بے قیمت ہوگا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, ہمیں سب سے پہلے یہ فکر کرنی ہے کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں, کیونکہ انہی اعمال پر آخرت تک, انہی سارے اعمال پر انسان کی زندگی کا بننے بگڑنے کا اور فیصلے کا دار و مدار ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے, مثالیں دے کے سمجھایا ہے تاکہ ہمارے بات اندر اترے اور ہم اس کی فکر میں لگے. ایک مرتبہ آپ نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ جانتے ہو تمہارے مال کی اور تمہارے اہل عیال کی اور تمہارے اعمال کی مثال کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں اور اس آدمی کے اوپر موت کا وقت آوے, اور ان تینوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کو بلا کر یہ پوچھے کہ بھائی تم دیکھ رہا ہو میرے اوپر کیا مصیبت آ رہی ہے, دنیا سے میں جا رہا ہوں, آخرت کا سفر تیار ہے, اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو تیرے ساتھ رہوں گا بھائی, جب تک تو دنیا میں ہے تیرے ساتھ رہوں گا, تیری تیمارداری کروں گا, تیری خدمت کروں گا, اور جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تجھے نہلاؤں گا, کفناؤں گا, دفناؤں گا, اور تیرے مرنے کے بعد لوگوں میں تیرا ذکر خیر کروں گا, تیری تعریفیں کروں گا, تیری صفات بیان کروں گا, اور کچھ دنوں کے بعد پھر میں تجھے بھول جاؤں گا. آپ نے فرمایا یہ اس کے اہل و عیال ہیں, اس کے گھر والے ہیں. پھر دوسرے بھائی کو بلا کر یہ پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تیرا واسطہ تو زندگی تک کا ہے, جب تک تیری سانس چل رہی ہے اس وقت تک تجھے مجھے جتنا نفع اٹھانا ہے, فائدہ اٹھانا ہے, اٹھا لے. کہ جہاں تیرا انتقال ہوا, جہاں تو تیرے سانس بند ہوا, کہ پھر تیرا راستہ الگ ہو جائے گا, میرا راستہ الگ ہو جائے گا, میں دوسری طرف جاؤں گا, تو دوسری طرف جائے گا. آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کا مال ہے تو یہی ساتھ چھوڑ دے گا. آپ دیکھو کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی. کفن بھی اس لیے پہنا دیا جاتا ہے کہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے, اس کی بے حرمتی نہ ہو جاوے, اس کی بے پردگی نہ ہو جاوے, اس لیے کفن پہنا دیا جاتا ہے، نہیں تو قبر میں جا کر وہ بھی سل گڑ کر ختم ہو جائے گا کہ کل قیامت کے دن ہر آدمی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا. جس طرح دنیا میں ننگا آیا نا، ہر آدمی ننگا آیا دنیا میں، ایسے ہر آدمی اپنی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا. آپ نے فرمایا اس کا مال ہے، پھر تیسرے سے یہ پوچھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو تیرے ساتھ ہوں، جب تک تو دنیا میں موجود رہے گا تیرے ساتھ رہوں گا، جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو قبر میں پہنچے گا اور منکر نکیر تجھ سے سوال کریں گے تو ان کے سوالوں کا جواب میں دوں گا تیرے طرف سے، اور جب تیرے کل کو نام اعمال تولیں گے تو تیرے نام اعمال کے ترازو میں بیٹھ جاؤں گا اور خوب کوشش کروں گا اس کو وزنی کرنے کی، اس کو بھاری کرنے کی، اس کو جھکانے کی، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تجھے جنت میں داخل کرا دوں، میں وہاں تک تیرے ساتھ رہوں گا، تیرے ساتھ نہیں چھوڑوں گا. آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کے اعمال ہیں. پھر آپ نے پوچھا بتلاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پہلے دو بھائی تو بیکاری ثابت ہوئے جو یہیں ساتھ چھوڑیں گے، کام آنے والا تو یہی جو آخر تک ساتھ نبھائے گا. اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں سب سے پہلے اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند ہونا ہے، اور اعمال کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار بدن سے نکلنے والے جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار انسان کے یقین کے ساتھ ہے، کہ جیسے اس کے اندر کا یقین ہوگا، جیسے اندر کا یقین بنا ہوا ہوگا بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. اگر اندر کا یقین بنا ہوا ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا، تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. اور اگر خدا نخواستہ اندر بگاڑ ہوا اور غیروں کے طریقے میں کامیابی کا یقین ہوا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. اس لیے بنیادی طور پر بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے، اندر کے یقین کو بدلنا ہے. اندر کا یقین یعنی ایمان، کہ ہمیں اپنے ایمان کو بنانا ہے کہ یہ ایمان کہ یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے. ایمان کی دولت یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور اس لیے کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، بے شمار انعامات ہیں. کہ قرآن یوں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اتنے انعامات قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں. اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے. اس لیے کہ ہر آدمی کو ہر چیز کی قدر و قیمت اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے. جب تک کوئی چیز ہاتھ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں آنکھیں دے رکھی ہیں، کوئی آدمی آنکھوں سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت کی زندگی میں اندھیرا ہو گیا. ہاتھ پیر دے رکھے ہیں تو ہاتھ پیر کتنی بڑی نعمت، صحت دے رکھی. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کی قدر کرو. اگر ہم غور کریں تو ان پانچوں چیزوں میں پوری زندگی کا مجموعہ آ گیا. پانچ چیزوں کی قدر کہی کہ پانچ چیزوں کی قدر کرو. فرمایا کہ جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے پہلے. جوانی کی قدر کیوں؟ کسے جوانی کی عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہے. وہ سات آدمی جو کل عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں اعضا بھی قوی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی دور ہوتا ہے. وہ آدمی اپنی خواہش کو قربان کر کر اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین کو پھیلانے میں، اس کے دین پر چلنے میں اپنی جوانی لگاتا ہے تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کے مقبول ہے. لیکن جوانی آئی وہ ایک ہی مرتبہ آئے گی، اب چلی گئی اب وہ واپس نہیں آنے والی ہے. فرمایا جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے پہلے. میں فرمایا کہ مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے پہلے. کہ اللہ نے مال دیا ہے کہ بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، خیرات میں، کہ آخرت میں، آخرت کے لیے کہ جتنا کر سکتے ہو کر لو. کہ اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا کہ ایک دم حالات ٹائٹ ہو گئے، حالات نیچے آ گئے. کہ اس وقت صدقہ خیرات کر سکتا تھا، اب نہیں کیا، اب کرنے کے باوجود، اب چاہنے کے باوجود نہیں کر پا رہا ہے. کیوں؟ حالات متاثر ہو گئے. تو مالداری کی قدر تنگ دستی سے پہلے پہلے. میں نے فرمایا کہ صحت کی قدر کر لو بیماری سے پہلے پہلے. صحت آج کی طرف سے لوگ غافل ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ دو چیزوں کی طرف سے لوگ بہت غافل رہتے ہیں, دو چیزوں کی طرف سے, ایک تو صحت کی طرف سے, صحت کی طرف سے غافل ہیں, اچھے ہیں ابھی تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ صحت مند ہے بہت اچھی ہے, کہ بیماری اچانک آ جاتی ہے اللہ حفاظت فرمائے, اچانک بیماری آتی ہے. اور دوسرے فقر کی طرف سے کہ فقر ایک دم آ جاتا ہے, اچھا خاصا کاروبار تھا کہ ایک دم حالات آئے کہ اوپر سے ایک دم بالکل نیچے آ گئے, جیسے لاک ڈاؤن میں حالات ہوئے, اس سے پہلے نوٹ بندی میں حالات ہوئے, میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, مجموعی طور پر جو سب پر اثرات ہوئے, باقی انفرادی طور پر بھی حالات آتے ہیں کاروباری, تو اچھا خاصا کاروباری تھا ایک دم نیچے آ گیا. ہاں ہمارا ایک تاجر تھے, بہت بڑا تاجر, گوشت کا کاروبار تھا, اس کے بیٹے کی شادی ہوئی, پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے خرچ کیے, لیکن حالات میں آ گیا کہ اب مقروض ہو گیا, گھر بھی بک گیا, گاڑی بھی بک گئی, بالکل نیچے آ گیا. مسلمان تو کہاں تھا اور پھر نیچے آ گیا. تو کہتے تھے کہ صحت اور فقر ان کی طرف سے لوگ غافل ہیں اور یہ اتنا اچانک آ جاتے ہیں, تو صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے. میں نے فرمایا کہ خالی اوقات کی قدر کر لو, خالی اوقات کی قدر مشغولی سے پہلے پہلے. خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ خالی اوقات کیا ہم کہتے ہیں خالی اوقات مشغول ہے مشغول ہے, نہیں یہ وقت فارغ ہے ابھی. توفیق یہ کہہ رہے تھے کہ توفیق دعا کر اللہ ہمیں بھی توفیق دے, دعا کر اللہ ہمیں بھی توفیق دے. لوگ کہتے ہیں چار مہینے کی توفیق مل جاوے, چلنے کی توفیق مل جاوے, دعا کر اللہ ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائے, کہ ہاتھ پیر چل رہا ہے سانس چل رہی ہے توفیق ہی اللہ کی طرف سے, کہ جہاں سانس ختم ہاتھ پیر کام کر کے توفیق اللہ کی طرف سے ختم ہو گئی. یہ توفیق ہے جس کو ہم توفیق نہیں سمجھتے. توفیق کوئی الگ سی چیز نہیں ہے کہ فرشتہ آ کے دے دار, یہ توفیق ہے. تو خالی اوقات کی قدر, خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ مثال کے طور پر اس لیے ماشاء اللہ اتنا بڑا مجمع, اور پھر اللہ کے راستے میں بھی ان شاء اللہ امید ہے جماعتیں بھی ہوں گی, مطلع ہے تقریباً 50-55 جماعتیں ہیں. اللہ تعالیٰ حضرات کے نکلنے قبول فرماوے, جن لوگوں نے ارادے کر لیے ہیں ان کے نکلنے کو آسان فرماوے, اور جنہوں نے ارادے نہیں کیے ہیں وہ ارادے اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم جل از جل اللہ کے راستے میں چار مہینے کے لیے نکلیں گے. سمجھ رہے؟ دیکھو بھائی کتنی زندگی اب تک غفلت میں گزر گئی ہے, یہی سوچتے سوچتے کہ چلے جائیں گے, نکل جائیں گے, کر لیں گے, سوچ لیں گے, ہو جائے گا. نہیں, ایک دن یہ سنہرا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا, پھر قبر میں پڑھ کر سوائے پچھتانے کے اور کوئی کام ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے نیت اور ارادہ لے کر جاویں تو اس اجتماع میں آنے کا مقصد پورا ہوگا ہمارا, کہ ہم کچھ لے کر جا رہے ہیں. اور اگر خالی کہ تاریخ ہو گئی تھی, لوگ جمع ہو گئے تھے, اتنا بڑا مجمع ہوا, تقریریں ہوئیں, اور پھر کہنے والے اپنے گھر اور سننے والے اپنے گھر, جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے, تو یہ تو ایک میلہ سا ہو گیا تھا جیسے میلہ ہوتے ہیں. نہیں, ہم یہاں سے کچھ نیتیں, کچھ ارادے, کچھ عزائم لے کر جاویں کہ اپنی زندگی کو دین پر لاویں گے, نمازوں کا اہتمام کریں گے, اور اس دعوت والے کام میں اپنے آپ کو لگاویں گے, اور جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے گا چار مہینے کے لیے نکلیں گے. یہ نیت اور ارادہ لے کر اللہ سے مانگتے ہوئے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے. جو آدمی سچی نیت کے ساتھ, آدمی سچی نیت کے ساتھ اللہ سے کہتا ہے, مانگتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے, کھولتا ہے. اور اللہ کو سب پتا ہے کہ کون سچے دل سے نیت کر رہا ہے اور کون کہ ٹال مٹول کر رہا ہے. جو ٹال مٹول کرتا ہے تو پھر اللہ کو اس کے دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ اللہ کے دین ہمارے وجہ سے چل رہا ہے کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, اللہ یہ تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے کو لائیں گے, وہ اللہ کے دین کا کام کریں گے. تو اس لیے نیت اور ارادہ, اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, یہ نیت اور ارادے لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم صحیح ترتیب کے ساتھ, صحیح نیت کے ساتھ انشاءاللہ چار چار مہینے لگا دیں گے, لگائیں گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تمہیں عرض کر رہا کہ خالی اوقات کی قدر مشغولی سے پہلے پہلے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو, ایسی 40 دن کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو, تو اس کو اللہ کے طرف سے دو بڑے پروانے ملتے ہیں, ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. یہ کس کو ملنا ہے؟ کہ جو 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو. اس حدیث پر اللہ کے راستے میں نکل کر اس حدیث پر عمل کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے. نہ گھر ہے, نہ کاروبار ہے, نہ دوست احباب ہے, نہ کسی کی خوشی میں جانا, نہ کسی کی غمی میں جانا, کوئی کام نہیں ہے. ہم نے وقت کو فارغ کیا ہے, خالی اوقات ہم نے وقت کو فارغ کیا ہے. ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے. گشتوں کے لیے نکل گئے, ملاقاتوں کے لیے نکل گئے, پھر آ گئے, کھانا پینا سونا سب مسجد میں. تو اس حدیث پر عمل کرنے کے بہترین وقت ہے. خالی اوقات کی قدر میں نے بتلائی, اگر اس حدیث پر عمل یہاں پر نہ ہوا اللہ کے راستے میں نکل کر, تو گھر جا کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ سینکڑوں جھویلے ساتھ لگے ہوئے ہیں. 38 دن 39 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا رہا, ایک مرتبہ ایک نماز کی جماعت رکعت نکل گئی, تکبیر اولیٰ نکل گئی, ایک نماز کی, کہ اس فضیلت سے تو محروم ہو گیا, ثواب اپنی جگہ ہے, ثواب مل جائے گا. تو میں نے بتلایا مثال کے طور پر کہ خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے. میں نے فرمایا کہ زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے پہلے. قدر کی چیزیں بتلائیں گے. میں نے کہا نا, آدمی کو ہر چیز کی قدر و قیمت اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے. صحت کی قدر اس وقت پتہ چلتا ہے جب بیماری آ جاتی ہے. مالداری کی قدر اس وقت پتہ چلتی ہے جب آدمی کے ہاتھ تنگ ہو جاتے ہیں. جوانی کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب آدمی بڑھاپے میں بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور زندگی کی قدر جب ہوگی جب آدمی کل قبر کے گھڑے میں پڑا ہوگا اور ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہنے سے قاصر رہے گا. انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں, لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے, وہ ایمان کی دولت ہے. آج ہمارے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت ختم ہو گئی, ایمان کی قدر و قیمت نکل گئی. آج مسلمان سب سے زیادہ سستا ہو گیا امت کی نگاہ میں. کیوں؟ کیونکہ مسلمان نے اپنی قیمت کو کھو دیا. جس مقصد کے لیے اس کو وجود بخشا گیا تھا, جس مقصد کے لیے اس کو دنیا میں پیدا کیا گیا تھا, کہ مسلمانوں نے اس سے اپنے منہ موڑ لیا ہے. اس لیے ہر ایک کی نگاہ میں مسلمان گر گیا, اپنی قیمت کو کھو دیا. حالانکہ سب سے زیادہ قیمتی اس پوری دنیا میں مسلمان ہے, سب سے زیادہ قیمتی. اس لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی یعنی مسلمان کی اللہ کے یہاں کیا قدر و قیمت ہے وہ بتلائی ہے. اور یہ چیز صحابہ کے اندر اتاری ہے کہ مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے, مسلمانوں کی کیا قدر و قیمت ہے, کہ یہ قدر ہے مسلمانوں کی ایمان والے کی اللہ کے یہاں, کہ جب تک ایک بھی ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا, اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے کی وجہ سے. میں نے کہا نا کہ ایمان والے ہی کی وجہ سے دنیا کا وجود ہے, سب سے زیادہ قیمتی ہے مسلمان. کہ اب دنیا میں ایمان والا نہیں ہے تو چاہے دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہو, کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ اس کو تہس نہس کر کر ختم کر دے گا. کہ اس کا وجود ہی مسلمان کی وجہ سے, ایمان والے کی وجہ سے, اس کے کلمے کی وجہ سے. یہ قدر ہے اللہ کے ہاں. اور قیمت کیا بتلائی ہے؟ کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گیا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت برحمت فرمائے گا. اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا, جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا, کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی. میرے محترم مدر کو دوستو, یہ اللہ نے ہمیں یہ دعوت و تبلیغ والا جو کام دیا ہے نا, بہت آسان تھا. یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے, سنتا ہے, اس کی عظمت کو بولتا ہے, سنتا ہے, اس کی طرف دعوت دیتا ہے, اس سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوتا ہے. جب اللہ سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے صحیح ہوتے ہیں. آج اعمالوں کی خرابی وہ اندر کے یقین کی خرابی کی وجہ سے ہے. اندر یقین بنے گا تو بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے, اندر یقین خراب ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال خراب ہوں گے. یہ اجتماعات کا ہونا یہ اسی لیے ہے تاکہ ہمارے اندر اپنے دین کی کمزوری کا, ہمارے اندر اپنے ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا ہو. ہم احساس لے کر جائیں, اپنے دین کی کمزوری کا احساس پیدا ہو, اپنے ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا ہو. آدمی کے اندر جب کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے, کسی بھی چیز کا, چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ دینی ہو, جب احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی, آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگا رہتا ہے. جیسے آج دنیا داری کا احساس ہے ہمارے اندر, اگر 3 دن تک کام پر نہیں گئے, ہم ملازمت پر نہیں گئے, یا 4-5 دن سے دکان نہیں کھولی,
تو کوئی گشت کرنے والی جماعت آتی ہے کہ بھائی تین دن چلو بھائی گشت کے لیے چلو, فلاں صاحب نے تین دن سے دکان نہیں کھولی, ان سے کہو دکان کھول لو. وہ پانچ دن سے کام پہ نہیں گئے, چلو بھائی چلو ان سے جا کے کہتے ہیں کہ کام پر چلے جاؤ. یہ کوئی نہیں آتا, بلکہ آدمی خود ہی فکر کرتا ہے کہ بھائی تین دن سے کام پہ نہیں گیا, میں نے تین دن سے دکان نہیں کھولی. یہ احساس ہے, یہ احساس کی چیز ہوتی ہے جو آدمی کے اندر ہوتی ہے. اللہ کرے اللہ کرے یہ احساس ہماری بے اعتبار دین کے ہو جاوے کہ آج میری نماز چھوٹ گئی ہے, اس کا احساس, اس کا فکر. اور آج میرا گشت چھوٹ گیا ہے تو اس کا احساس, اس کا غم. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب تجھے نیکی خوش کرے, نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے تو جان لے کہ تو مومن ہے. جان لے تم کہ مومن ہے, کہ جب تو یہ پتہ چل گیا ہو میری آج نماز قضا ہو گئی, آج میری تعلیم چھوٹ گئی, آج میرا گشت نکل گیا, آج میری تین تسبیح چھوٹ گئی, آج میری قرآن پاک کی تلاوت چھوٹ گئی, آج یہ ساری چیز چھوٹی ہے تو افسوس ہوا. اور یہ ساری چیز ہو گئی تو دل کے اندر ایک بشاشت ہے, ایک خوشی ہے, تو یہ مومن ہونے کی علامت ہے. اور یہ ہوتی ہے احساس سے, کہ آدمی کا احساس ہی آدمی کا اندر فکر پیدا کراتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر ایمان کی قدر و قیمت اتاری تھی, اور پھر صحابہ کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت ایسی اتری کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو, ہر مصیبت کو برداشت کیا ہے. آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو پھر آدمی کو کسی کے کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی, آدمی خود ہی اس کی فکر کرتا ہے اور آدمی اس کے لیے اپنی ساری چیز جھونک دیتا ہے, اپنی جان, اپنا مال کہ اس کے پیچھے لگا دیتا ہے جس چیز کی قدر و قیمت اندر اتر جاتی ہے. اور ہر تکلیف, ہر مصیبت اس کے لیے برداشت کرتا ہے جس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر اتر جاتی ہے. صحابہ کے اندر کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت اتری ہوئی تھی کہ بھی صحابہ نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو, ہر مصیبت کو برداشت کیا ہے. ہم تعلیم کے حلقے جو بکھرے نا, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو تو تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے ہم یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قصے سنتے رہتے ہیں. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں, یہ سننا سنانا صرف خانہ پوری کرنے کے لیے, یہ سننے سنانے کے لیے نہیں ہے خالی, بلکہ یہ سننا سنانا تو اس لیے ہے تاکہ ہم ان قصوں سے اثر لینے والے بنے اور اثر لے کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھانے والے بنے, اپنی زندگی ان کے مطابق کرنے والے بنے. کیونکہ آدمی کو سننا سنانے سے فائدہ نہیں ہے, آدمی کو فائدہ جب ہوگا جب اس پر عمل ہوگا. سننا سنانا تو عمل کے لیے ہے. وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین. نبی جی نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بات سنے ہیں تو عمل کی توفیق ہوتی ہے, بات ہی اندر نہیں اتری ہوئی ہے تو عمل کی توفیق کہاں سے ہوگی. تعلیم کے ذریعے سے ہم اس قصے سنتے ہیں کہ کیسا صحابہ کے ایمان کا اور کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں. ایک صحابی حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی ذرا تفصیل بتلاؤ, حالات بتلاؤ, جو حالات تم پر ایمان کی وجہ سے آئے ہیں, جو مصیبتیں تم پر ایمان کی وجہ سے آئیں ہیں. حضرت خباب نے کہا, امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں. جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے. حضرت خباب نے کہا, امیر المومنین مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے, میرے خون سے آگ بجھتی تھی. کہیں کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. یہ ایک عورت کے غلام تھے, جب اس کو یہ پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی سزا کے طور پر, کہ یہ تو ایمان سے ہٹ جائے نہیں تو یہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جب آدمی کے اندر کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے ہر تکلیف کو, ہر مصیبت کو برداشت کرتا ہے. جیسے دنیا کی قدر و قیمت ہمارے اندر اتنی بھی ہے کہ ہم اس کے لیے بھوک کو بھی برداشت کرتے ہیں, سردی بھی برداشت کرتے ہیں, اور یہاں تک ہوتا ہے کہ راحت آرام کو بھی برداشت کر کر دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور پانچ پانچ سال, چھ چھ سال دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا داری کی اندر قدر و قیمت اتری ہوئی ہے, مال کی قدر و قیمت اندر اتری ہوئی ہے. تو یہ فرمایا کہ مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا, میری چربی سے, میرے خون سے آگ بجھتی تھی. اور پھر اتنا ہی نہیں, جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین
اس لیے کہ مومن ایمان والے کی علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن جو کام کرتا ہے, جو بھی نیک عمل کیا ہے, اس نے نماز پڑھی ہے, روزہ رکھا ہے, حج کیا ہے, اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, اللہ کے راستے میں نکل کر کڑوے کسیلی برداشت کی ہے, سردی گرمی برداشت کی ہے, راحت آرام آگے پیچھے ہوا ہے, وہ ہے نا مشہور, آپ حضرات بھی نکلے ہوئے سب راحت آرام کو چھوڑ کر. تو مومن جو عمل کرتا ہے نیک عمل, کہ مومن اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا. نماز پڑھی ہے کہ میرا بدلہ آخرت میں ہے, اللہ کے راستے میں تکلیف برداشت کی ہے کہ اس کا بدلہ میں آخرت میں ہے, حج روزہ رکھے ہیں کہ اس کا بدلہ آخرت میں ہے. تو مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا, اور مومن جو عمل کرتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی خوش ہے نہ خوش ہے, کہ اس کی پرواہ نہیں, کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, کہ یہی مومن کی علامت ہے کہ میں نے تو صرف اللہ کے لیے کیا ہے. اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اور اللہ نے کیا فرمایا کہ زندگی کے جس شعبے میں ہو, کمانے میں ہو, خرچ کرنے میں ہو, شادی بیاہ میں ہو, رہن سہن میں ہو, جس سے میں ہو, کہ کیا فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اسے لے لو. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بتلائی ہے اور ہر چیز کا طریقہ بتلایا ہے. یہ چیزیں آڑ آتی ہیں, یہ چیزیں آڑ آتی ہیں جب یہ چیزیں سامنے نہیں ہوتی. جیسے دکھا بھی ہے کچھ شادی بھی آئے, تو اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. کوئی کچھ کہے, برادری کچھ کہے, خاندان کچھ کہے, کہ نہیں مجھے سنت طریقہ یہ بتلایا گیا ہے, میں تو اس طریقے پر کروں گا. کمانا کہ یہ طریقہ بتلایا گیا ہے, اس طریقے پر کماؤں گا. خرچ کرنا اس طریقے پر کیا گیا ہے, اس طریقے پر خرچ کروں گا. رہن سہن میں نے اس طریقہ بتلایا گیا ہے, میں اس طریقے پر اپنا رہن سہن کروں گا. کہ کوئی کچھ بھی کہے, کہتا رہے کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اور وہ چیز باقی رہنے والی ہے. ملامت والے تو ملامت کر کے ہی ختم ہو جائیں گے, اور ہمیں تو فیصلہ آگے تک اللہ تک لے جانا ہے, وہاں ہمیں جواب دینا ہے. ایک مرتبہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ میں تھے, تو لندن میں لندن ایئرپورٹ پر نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھنے لگے, جماعت سے نماز پڑھنے لگے. تو وہاں کے لوگ وہ کہنے لگے حضرت آپ جماعت سے نماز نہ پڑھیں, آپ جماعت سے پڑھیں گے تو یہاں کے لوگ ذرا اس کو اچھا نہیں سمجھتے, یہاں کے لوگ کیا کہیں گے آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم پڑھیں گے تو یہاں لوگ کیا کہیں گے, اور اگر ہم نے ان کی وجہ سے نہ پڑھی تو اللہ کیا کہے گا. اگر ہم نے نہ پڑھی تو اللہ کیا کہے گا, پڑھی تو یہ لوگ کہیں گے, یہ تو ختم ہو جائیں گے, جواب تو ہمیں اوپر دینا ہے. اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. تو میں یہاں بتلایا کہ مومن کی علامت بتلائی گئی ہے کہ جو کام کرتا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور جو کام کرتا ہے, جو عمل کرتا ہے, اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا. اس کو پتا ہے یہاں تو وقت ہی ملے گا, تھوڑا ملے گا آخرت کے اعتبار سے تھوڑا, اور وقت ہی کے موت تک آخرت میں جو ملے گا اس عمل کا بدلہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا, اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا. اس لیے صحابہ کرام کہ جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا, ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا, وہی ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے. وہی ہے, صحابہ نے بھی اللہ کو ایک مانا تھا, ہم نے بھی اللہ کو ایک ہی مانا ہے. لیکن صحابہ نے اللہ کو ایسا مانا تھا جیسا وہ تھا اپنی ذات و صفات میں, ہم نے ایسا نہیں مانا. محنت کر کر ہمیں ایسا ماننا ہے اس کو جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں. کہ صحابہ نے پھر اس کے لیے ہر تکلیف کو, ہر مصیبت کو, اور کوئی چیز آئی ہے ایمان کے مقابلے میں تو اس کو قربان کیا ہے. اگر قیمت اتر گئی نا کہ پھر کوئی بھی چیز آ گئی ہے ایمان کے مقابلے پر آئیے تو پھر اس کو قربان کیا ہے, ایمان کی وجہ سے آئیے تو اس کو برداشت کیا ہے. یہ قصے ہم سنتے رہتے ہیں,
ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر کر بادشاہ کے سامنے لے کر آئے. بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آج ہی بادشاہ تم کو دے دوں گا. وہ صحابی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے، اور مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے دس گنی بڑی جنت دے گا، کہ دور دور تک بھی مقابلہ نہیں. تو اسی وقت جواب دیا کہ آدھی بادشاہت نہیں پوری بادشاہت دے، اور پوری بھی نہیں عرب کی جتنی بادشاہت ہیں سب کی جب دے تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. قربانی، ایک طرف بادشاہت آئی ہے ایک طرف ایمان آیا ہے. قدر و قیمت میں نے کہا نا، آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے اپنی ساری چیز جھونک دیتا ہے، اس پہ لگا دیتا ہے اپنی جان اپنا مال، جس چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے. صحابہ کے اندر ایمان کی قدر و قیمت اتری گئی، تو اس لیے ہر تکلیف ہر مصیبت اور جو چیز آئی ہے کہ اس کو قربان کیا ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، اس لیے کہ آدمی کو جو سیدھے راستے سے ہٹایا جاتا ہے یا کوئی غلط کام کرایا جاتا ہے وہ دو راستوں سے کرایا جاتا ہے. سیدھے راستے سے ہٹانا ہو یا کوئی غلط کام کرانا ہو یہ دو راستوں سے کرایا جاتا ہے. ایک تو لالچ دے کر کرایا جاتا ہے، غلط کام کرانا ہو یا سیدھے راستے سے ہٹانا ہو لالچ دے کر. دوسرے دھمکی دے کر کرایا جاتا ہے، یہ کام کرو نہیں تو یہ کریں دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. تو ان صحابی کو یہ کہا، پہلے تو لالچ دی تو لالچ کو تو یہ جواب دیا، پھر دوسری چیز دھمکی. دھمکی تو کیا، اصل تو دوستو بزرگو اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے اوپر حالات آتے ہیں. قرآن کہتا ہے الف لام میم حسب الناس و یوں ترکو یقول آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم تو ایمان والے ہیں ہم تو مسلمان ہیں تو تم آزمائی نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائی تو ہوگی، لیکن ہر ایمان والے کی آزمائش اس کے ایمان کے اعتبار سے ہوگی. ہمارے اوپر وہ حالات وہ مصیبتیں وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جو صحابہ پر آئی تھی، کیونکہ صحابہ ایمان کے اعتبار سے اونچے درجے کے تھے. ہمارے اوپر وہ حالات نہیں آئیں گے، اس لیے فکر کی ضرورت نہیں، ہم تو کمزور ایمان والے ہیں، ہمارے اوپر وہ حالات نہیں آئیں گے، ہم تو چھوٹے چھوٹے حالات آئیں گے. حالات آتے ہیں ایمان والے کے اوپر یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے. تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے توبہ استغفار سے کرتا ہے. جو حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں تو حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھتے رہتے ہیں اور بڑھتے ہیں، کیونکہ حالات کا مقابلہ حالات سے کر رہے ہیں. بلکہ حالات کا مقابلہ کیا اعمال سے توبہ استغفار سے کرنا چاہیے. اور اگر ہم غور کریں تو یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے عذاب دون کہ ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتیں لاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، وہ آخرت کا ہے اس سے پہلے. کیوں؟ تاکہ تم ہماری طرف رجوع کرنے والے بنو، توبہ استغفار کرنے والے بنو. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارے پر حالات ڈال کر ہم طرف رجوع کراتا ہے. خدا نہ خاصا آدمی بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا تو ہم اور بڑی مصیبت آئے، اللہ حفاظت فرمائے. ہاں تو حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے توبہ استغفار سے کرنا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے اور مصر سے غلے منگائے، شام سے مصر سے غلے منگائے، غلے آئے آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی. تو ایک صحابی نے بکری ذبح کی، اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی ہڈی نکلی. وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے. خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو تو بڑا عقل مند تھا، تجھے کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے پورے خواب کا تذکرہ کیا. حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا. بڑی رہبری ملتی ہمیں سیرت سے کہ آدمی کا کوئی بھی کام ہو، دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، جو آدمی مشورہ کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پار لگا دیتا ہے، وہ نادم نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو مشورے والوں سے جوڑو، مشورے سے چلو، مشورے والے سے جوڑو. ہاں مشورے میں بڑی خیریں ہیں، اپنے آپ کو ان کے اپنے آپ کو مشورے والوں کے تابع کر کے چلو. تو فوراً مشورے والوں کو جمع کیا کہ امیر المومنین، اور یہ بات آئی کہ ایک صحابی نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین جہاں سے بارش رکی ہے، جہاں سے قحط سالی آئی ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم غلے منگا رہے ہیں شام سے اور مصر سے ادھر ادھر سے، بارش تو اللہ کی طرف سے رکی ہوئی ہے، قحط سالی تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. فرمایا کہ ہاں یہ چوک ہو رہی ہے. فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی. کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے ہو رہا تھا کہ حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھ رہے تھے، جب حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹ دیا. اس سے ذرا میرا محترم دوستو، آج جو ہر وقت چاروں طرف سے دنیا پر اور خاص طور سے مسلمانوں پر جو حالات ہیں، ان کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے، اپنی طرف سے بھی توبہ استغفار کرے. اور کیونکہ ہر امت ہی پوری امت کا ذمہ دار ہے، اس لیے پوری امت کی طرف سے اللہ کی طرف سے توبہ استغفار کرے. شیطان یہ چیزوں کو ٹلاتا ہے، توبہ کو ٹلاتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لیں گے، ابھی کیا جلدی ہے، ٹلاتا ہے. اور پھر دوسرا وار کرتا ہے، آخر میں جا کر وہ مایوس کر دیتا ہے اللہ کی طرف سے کہ نہ ادھر نہ ادھر. اس لیے توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، موت تک کا کھلا ہوا ہے. اب وقت تھوڑا ہے کیونکہ اور قصے ہیں اس میں، تو اس لیے ہم اپنے آپ کو، میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بنانا ہے. اندر کا یقین بنتا ہے دعوت کے ذریعے سے، کہ اللہ کی بڑائی کو بولنا، سننا، ہر ایک کو دعوت دینا. جتنا اللہ کی بڑائی کو بولیں گے سنیں گے، اتنا اللہ سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوگا. اللہ سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال ہمارے اعمال صحیح ہوں گے. اور پھر دور رو کر اللہ سے ایمان کی حقیقت کو مانگنا ہے. دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، کریں گے انشاءاللہ. ہاں پورا مجمع نیت ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم یہ نیت اور ارادہ لے کر جا رہے ہیں کہ اب تک جتنی زندگی غفلت میں گزر گئی اللہ معاف فرماوے، آگے جتنی زندگی باقی ہے اللہ کے حکموں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائیں گے. اب یہ دو تین نکاح ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ اثر کے بعد کا وقت قیمتی ہے. سارا مجمع اسی طرح بیٹھا رہے، انشاءاللہ خطبہ پڑھا جائے گا، پھر ایجاب و قبول ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی. اسی طرح بیٹھا رہے اور اپنی تین تین تصدیق پوری کرتے رہے. بیٹھ جاؤ بھائی. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن يطيعه ويطيع الرسول ويتبع رضوانه ويجتنب السخط، فانما نحن به ولا. قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. وقال عليه الصلاه والسلام: تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم. وقال عليه الصلاه والسلام: اعظم النكاح بركه ايسر ومونا. وقال عليه الصلاه والسلام: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال عليه الصلاه والسلام. نظام الدين کون ہے؟ آپ ہیں سید ریشما. اور وہ کہیں مہر 6 گرام سونا. بھائی بادشاہ مرحوم کے نا بادشاہ مرحوم کی صاحبزادی سیدہ ریشما خاتون کو بھائی وقت جی محبوب، ہاں وہ محبوب پاشا کی بیٹی ریشما خاتون کو بیوہ 6 گرام سونا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ. مہر 5,000. بھائی عمران صاحب کی صاحبزادی نسیمہ خاتون کو بیوت 5,000 روپے مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ. جی محمد صادق آپ ہیں ماما صاحب، اور والد کا نام کیا ہے؟ سید بادشاہ. بھائی اوپر بھی لکھا ہوا میں یہ تو نہیں. اچھا بھائی سید پاشا صاحب کی صاحبزادی ماما جنگی صاحبہ کو بیوت 5 گرام سونا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو بھی نکاح میں قبول کیا؟
الحمد للہ میں نے قبول کیا.
بارک اللہ اللہ نے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله ماري غناكم عافرما، يا الله ماري خطايا سي درگدر فرما، يا الله ماري سيئات کو حسنات سي مبدل فرما. اے اللہ دین کی محنت کے لیے تو ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما. یا اللہ رذائل سے اور گندگیوں سے ہم کو پاک فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے دین کی محنت میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ سوئے خاتمہ سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور اے اللہ شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جنت الفردوس کا بغیر حساب کتاب کے داخلہ مقدر فرما. اے اللہ دارین کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ دارین کی ذلت رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرما. یا اللہ ہر شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ خیر کی راہوں کو کشادہ فرما. اے اللہ شر کے دروازوں کو بند فرما. یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما. اے اللہ اپنا دھیان ہم کو نصیب فرما. یا اللہ اپنی ذات پر اعتماد اور یقین ہم کو نصیب فرما. اے اللہ موت اما بعد الموت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما. یا اللہ موت کی سختیوں پر ہماری اعانت فرما. یا اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ موت کے بعد کی ابدی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما. یا اللہ موت سے پہلے پہلے مقبول توبہ کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرما. یا اللہ حالات کو درست فرما. اے اللہ غیبی تائید شامل حال فرما. یا اللہ قدم قدم پر نصرت فرما. اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما. یا اللہ براشد امور الہام فرما. اے اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما. اے اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما. اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس میں محنت کرنے والوں کو قبول فرما. یا اللہ اپنی راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے اجتماع کو باعث رشد و ہدایت فرما. یا اللہ باعث و صلاح و فلاح فرما. اے اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ شرور و فتن کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما. اے اللہ ہمارے اجتماع کو یا اللہ اس صوبے کے لیے اور اس ملک کے لیے اور اے اللہ پورے عالم کے لیے ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ دینی فضائیں قائم ہونے کا ذریعہ فرما. اے اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ شر کے دروازوں کے بنانے کا ذریعہ فرما. یا اللہ ہماری اور اس کام کی کام کرنے والوں کی اور اے اللہ تمام مراکز کی مدارس کی مکاتب کی مساجد کی خانقاہوں کی اور اے اللہ اسلام اور مسلمین کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اسلام اور مسلمین کی حفاظت فرما. یا اللہ اسلام کی مقتدیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام مساجد کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ ان نکاحوں کو قبول فرما. یا اللہ ان میں برکت پیدا فرما. یا اللہ زوجین میں ان کے والدین میں ان کے خاندانوں میں الفت مودت محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما. یا اللہ اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ فرما. اے اللہ ہمارے اس پورے مجمع کو قبول فرما. اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما. اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ اپنی رضا کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ اپنی ناراضگی سے اور اے اللہ ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنی مرضیات پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کلی نصیب فرما. یا اللہ ظاہری اور باطنی ذوق کو دور فرما. یا اللہ ظاہری اور باطنی قوتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جتنے اجتماعات ہو چکے ان سب کو قبول فرما. آئندہ جتنے ہونے والے ہیں صفات قبولیت سے آراستہ فرما. یا اللہ اخلاص ہم کو نصیب فرما. یا اللہ استخلاص نصیب فرما. یا اللہ عفو کا عافیت کا اور اے اللہ یسر کا سہولت کا اور اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ.